مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ دنوں جو بھیانک زلزلہ پیش آیا ترکی میں اور شام کے علاقوں میں، اور اس کے جھٹکے مختلف ملکوں میں محسوس کیے گئے، یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی مہنگائی اور کبھی دیگر چیزیں، کیا یہ از خود پیش آتے ہیں آٹومیٹک ایسے ہی، یا پھر اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، یا پھر کوئی اس نظام کو چلانے والا بھی ہے جس کے حکم سے، جس کے ارادے سے یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں اور ان واقعات کا ظہور ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مومن ہمارا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جو حادثات رونما ہوتے ہیں، از خود یہ واقعات اور حادثات پیش نہیں آتے، بلکہ اس کائنات کے پورے نظام کو چلانے والا موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ۔ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے مشیت اور اس کے ارادے اور اس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا گرنا تو دور کی بات تھا، تو پھر اتنے بڑے واقعات اور حادثات اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کیسے رونما ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پورے کائنات کا کنٹرول اور پورے کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ اس طرح کے واقعات اور حادثات کو لے کر آتا ہے تاکہ بندے اپنی طرف رجوع کریں، تاکہ بندے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ بندے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اس لیے یہ واقعات اور حادثات پیش آتے رہتے ہیں، اور گزشتہ قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان پر بھی اس طرح کے حادثات، بلکہ بعض قوموں پر اس سے زیادہ سخت حادثات پیش آئے۔ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بھیانک اللہ کا عذاب آیا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ یہ ایک طرف اس قوم میں شرک اور بت پرستی کا مرض پایا جاتا تھا، اور دوسری طرف ان کے اندر سماجی اور معاشرتی بگاڑ موجود تھا، اور وہ سماجی اور معاشرتی بگاڑ یہ تھا کہ شہوت رانی کے لیے یہ لوگ مردوں کے پاس جاتے تھے، مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، یہ ان کے سماجی اور معاشرتی بگاڑ کی آخری حد تھی۔ اور پھر وتقطعون السبیل، وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ڈاکو قوم تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر اللہ رب العزت نے تین قسم کے عذاب کو اتارا، اور اتنے سخت عذاب ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک کسی قوم کو اتنی سخت سزا نہیں دی گئی جو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو دی گئی۔ ایک تو یہ ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش اتاری، وہ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش، آسمان سے مسلسل پتھروں کی بارش، بھی مسومتن، اس پر نشان لگے ہوئے تھے, یعنی ہر پتھر کے ساتھ نشان لگا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں آدمی پر گرے گا. تو نشان زدہ پتھر تھے جو آسمانوں سے برسے, اور جس کے لیے جو پتھر اتارا گیا تھا وہ پتھر اسی پر لگتا تھا. تو آسمان سے پتھروں کی بارش, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ, اور آسمان سے چیخ جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ کے رکھ دے, جو انسان کے دل و دماغ پہ دہشت اور رعب اور خوف طاری کر دے, ایسی آسمانی چیخ نے انہیں آ کر پکڑا. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس پوری بستی کو الٹ کے رکھ دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو اوپر اٹھا کر لے گئے آسمانوں کی طرف, اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس قدر اوپر اٹھا لیا تھا ان بستی والوں کو کہ ان بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو آسمان کے فرشتوں نے سنا, اور پھر وہاں سے اس بستی کو پلٹ دیا گیا, اور اس پوری بستی کو اللہ رب العزت نے دنیا کے نقشے سے مٹا دیا. آج اس پوری بستی کو ہم ڈیتھ سی کہتے ہیں, عربی میں بحر میت کہتے ہیں, اردو میں اس کا معنی سمجھ لیجئے مردار سمندر. وہاں نہ پانی کسی طرف سے آتا ہے اور نہ یہاں کا پانی کسی طرف جاتا ہے, اور نہ یہاں کا پانی استعمال کے لائق ہے, نہ انسانوں کے استعمال کے لائق ہے, نہ جانوروں کے استعمال کے لائق ہے, اور نہ کھیتی باڑی اور باغات اور درختوں کے استعمال کے لائق ہے, کچھ نہیں ہے. اور پورا علاقہ ان کا تقریباً 4-5 بستیوں پر مشتمل تھا, اور اتنے بڑے رقبے کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا, یوں سمجھ لیجیے یہاں سے لے کر اڑپی تک کا علاقہ. اس پوری بستی کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا کر پلٹ دیا زمین پر. اتنا سخت عذاب اللہ رب العزت نے اس قوم پر بھیجا ان کی بدفعلی کی وجہ سے, اور ان کے اس برے کردار کی وجہ سے جس گناہوں میں, جس معاشرتی اور اخلاقی اور سماجی گناہوں میں وہ قوم ڈوبی ہوئی تھی. انسانی تاریخ کی یہ پہلی قوم ہے جس نے اس گناہ میں کی حرکت کی, اور جو سب سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوئے. اور افسوس یہ ہے کہ آج دنیا کی مہذب سمجھے جانے والی قومیں جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے اور انسانیت کے نام پر بہت کچھ شور شرابے کرتی رہتی ہے, آج ان قوموں میں, ان ملکوں میں ان چیزوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے, بل پاس ہو چکا ہے اور یہ قانونی درجہ ہے, اور ان کے نزدیک یہ عیب بھی نہیں ہے, یہ برائی بھی نہیں ہے. ان کے نزدیک اس پر تو پابندی ہے کہ کوئی ایک آدمی دو شادی نہ کرے, دوسری شادی کی سزا ان کے ہاں جیل ہے. جو مہذب چیزیں ہیں ان کے ہاں وہ چیزیں غیر مہذب ہیں, ان کے ہاں وہ چیزیں جرم ہیں, ان کے ہاں وہ چیزیں عیب ہیں. اور جو جرم ہے, جو جرائم ہیں, اور ایسے جرائم جس پر اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے ہیں, اور جس جرم کے کرنے والوں کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا کے پلٹ دیا, وہ چیز ان کے یہاں قانون ہے, ان کے یہاں وہ چیز جائز ہے, ان کے یہاں اس پر کوئی پکڑ نہیں, کوئی نکیر نہیں, کوئی عیب نہیں. جب انسان مذہب دین اسلام کی تعلیمات سے خالی ہوتا ہے تو یہی اس کا حال بن جاتا ہے, اخلاق کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. پھر وہ قومیں سماجی, اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بالکل تہی دامن اور خالی ہاتھ ہو جاتی ہے, وہ پھر جانوروں سے زیادہ بدتر مقام پر پہنچ جاتے ہیں. آج اس کا مشاہدہ ہم یورپ کے ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے تو انہوں نے بہت ترقی کی, لیکن اخلاقی, سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ان کا پورا سسٹم برباد ہو چکا ہے. فیملی سسٹم وہاں برباد ہے, نام کی کوئی چیز نہیں ہے محبت کی اور سکون کی, رشتہ داری کی کوئی وجود نہیں ہے. اسی لیے وہاں کے پاسپورٹ پر بھی ہم نے سنا کہ جب لکھا جاتا ہے بچے کا نام تو ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھتے ہیں, اس لیے کہ ان کی اکثر آبادی کو یہ پتا نہیں کہ میرا باپ کون ہے, اکثر آبادی کو یہ پتا نہیں کہ میرا باپ کون ہے. یہ ان قوانین کا نتیجہ ہے جو ان ملکوں میں نافذ ہے. بہر کیف اس طرح کے واقعات پچھلی قوموں پر آئے, قوم لوط پر, قوم عاد پر, قوم ثمود پر, اور پھر قوم نوح پر, اور قوم شعیب پر, اور پھر کبھی قوم موسیٰ پر یعنی فرعونیوں پر, تا طرح طرح کے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے رہے، کبھی آسمانی چیخ، کبھی سیلاب اور طوفان، کبھی زلزلہ، اور کبھی ایسا بھی ہوا بنی اسرائیل میں اتنا سخت عذاب بھیج دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو ہی مس کر دیا۔ جعل منہم القردۃ والخنازیر، یہ قوم بنی اسرائیل میں ایسی بھی پیدا ہوئی جن کو اللہ رب العزت نے بندر اور سور بنا دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے ساتھ مزید ایک کام کیا کہ اس نافرمانی کو، اس حرام چیز کو حلال بنانے کے لیے انہوں نے ہیلا اور تدبیر اختیار کی تاکہ حرام کو حلال کیا جائے، جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ان پر اترا اور اس قوم کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور بہت پہلے ہم نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، مچھلی کا قصہ یوم السبت، سنیچر کے دن کا جو قصہ ہے۔ تو مختلف قسم کے عذاب پچھلی قوموں پر آتے رہے اور آج بھی آ رہے ہیں، ہمیں ان واقعات پر سے سرسری طور پر نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ ان واقعات پر ہمیں عبرت کی نگاہ ڈالنی چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، سعید موعظ بغیری، نیکبخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، ان واقعات سے جو عبرت حاصل کرے گا وہ نیکبخت انسان ہے۔ حدیث کی زبانی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ جو انہیں واقعات سے سرسری طور پر گزر جاتا ہے، ویڈیو دیکھ لیا، آڈیو سن لیا، خبریں پڑھ لیا، لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان واقعات سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتا اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی سوچتا یا تدبیر اختیار نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نیکی کی صفت نہیں ہے، وہ انسان نیک بخت نہیں ہے۔ اگر وہ نیک بخت ہوتا، اگر اس کے اندر اچھائی ہوتی، تو وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا۔ اور قرآن مجید میں بھی جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، صرف اس لیے نہیں بیان کیے گئے ہیں کہ ان واقعات کو سننے سنانے سے انسان کو مزہ ملتا ہے یا معلومات حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان واقعات کے سنانے کا اصل مقصد یہ ہے، لعلہم یتفکرون، انسان ان واقعات پر غور و فکر کرے، تدبر سے کام لے، اپنے عقل سے کام لے، سوچ بچار کرے کہ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں، ان واقعات کے پیچھے کون سے اسباب ہیں جن کی بنیادوں پر اس طرح کے واقعات کا ظہور ہوتا ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے جو اصل سبب ہے، اس سے پردہ ہٹانے کے لیے یا اس سے نظریں اوجھل کرتے ہوئے، نظریں ہٹاتے ہوئے، آج کل کی جو سوشل میڈیا ہے وہ ان واقعات کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ کہیں ہم نے مضامین پڑھے، عربی لوگوں نے بھی لکھے اور آپ کے پڑوس کے ملکوں نے بھی اردو میں مضامین لکھے، پھر سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز بنائی گئی ہے، اب اس جھٹکے کے پیچھے بھی امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ آ گیا ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایسی ٹیکنالوجی اختیار کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زمین کو ہلا سکتے ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کا انہوں نے سہارا لیا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے زمین کو ہلا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بکواس باتیں ہیں، جب تک ان باتوں کے لیے ٹھوس علمی طور پر تحقیقی ثبوت نہ ہو، ان باتوں کو آپ کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک دیجئے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد، خاص کر کے ہمارے جو پڑوس کا میڈیا ہے، ہمارے ملک کا میڈیا نہیں، میں پڑوس کی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے چینل کے سبسکرائبرز کو بڑھانے کے لیے اور ویورز کو بڑھانے کے لیے ہر چیز کے پیچھے جا کر امریکہ اور اسرائیل کو جوڑ دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے دھوکہ دیا جائے اور اپنے چینل کے سبسکرائبرز اور ویورز کو بڑھایا جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اصل خدا سے ہٹ کر ان اسباب و وسائل کی طرف چلی جاتی ہے، اچھا امریکہ نے کیا، اسرائیل نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسبابی دنیا کا اس میں ہاتھ ہے۔ اب جو اس کے اصل محرکات تھے، ان واقعات کے پیچھے جو اصل اسباب اور وسائل ہوتے ہیں جن کی بنیادوں پر اللہ عذاب بھیجتے ہیں، ان کی طرف سے انسانی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اب انسان توبہ اور استغفار کیا کرے گا جب وہ یہ سوچے گا کہ امریکہ نے یہ بھیجا ہے؟ اب اس کے دل میں نقصان یہ ہوگا کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی ہیبت اور اس کی جلال اور اس کے سپر پاور ہونے کا یقین اس کے دل میں بیٹھے گا۔ جو صبح و شام اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں وہ تو یقیناً بچیں گے، لیکن بیچارہ عام مسلمان جو اللہ سے وہ تعلق نہیں رکھتا، جو آخرت کا یقین اس طرح مستحضر نہیں رکھتا کہ 24 گھنٹے اس کے نزدیک اللہ ہی اللہ ہو، ظاہر ہے جب وہ ان واقعات کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور سمجھتا ہے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی عظمت اور ان سے مروبیت اور ان کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جو مضامین میں جن کو پڑھ کر آیا ہوں, جس کے روشنی میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ بڑے ہیبت ناک ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کو پڑھے گا مایوس ہو جائے گا کہ اب تو ہمارا گیا, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے, جب جس دن چاہے جس ملک کا چاہے وہ بیڑا غرق کر دے, کوئی آؤ نعوذ باللہ خدا ہے دنیا کے. اللہ رب العزت کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے, اکیلے اس کے اندر طاقت ہے. دنیا کی قوتوں اور طاقتوں سے گھبرانے کا نام ایمان نہیں ہے کہ ہم ان میسیجز کو پڑھ کر یا ان ویڈیوز کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے, جبکہ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیادی طور پر نہ تحقیقات ہے نہ علمی دلائل ہے, بس ایک نیوز چلایا جاتا ہے تاکہ اس ویورز اور سبسکرائبرز میں اضافہ ہو. اس لیے ان چیزوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں, ہر آنے والی اس چیز پر آمننا وصدقنا نہ کہیں. گزشتہ ہفتے بھی ہم نے موضوع پر بات کی تھی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح یہ سب باتیں من گھڑت پھیلائی جاتی ہے. میں نے گزشتہ ہفتے رجب کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی تھی, کس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کے حوالوں سے پیش کی جاتی ہے, حالانکہ قرآن و حدیث میں تو دور کی بات کسی اللہ کے ولی یا کسی عالم دین کی زبانی بھی ان کا حوالہ موجود نہیں ہے. قرآن حدیث تو بہت دور کی بات کہ آدمی کہے کہ قرآن میں لکھا ہے, نعوذ باللہ. نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ پڑھاتا ہے, نہ سمجھتا ہے, نہ سمجھاتا ہے, نہ عمل کرتا ہے, نہ تبلیغ کرتا ہے قرآن مجید کی, اور سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے قرآن میں ہی لکھا ہے, حالانکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. کتنی باتیں, تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ واقعات اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے اور یہ واقعات اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. آزمائش ایمان والوں کے لیے ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے, استغفار کرے, اپنی زندگی پر نظر دوڑائے اور اپنے مستقبل کو سدھارنے کی اور اپنی تربیت اور اصلاح کی اور اپنے معاشرے کی تربیت و اصلاح کی, اپنے نسلوں کی تربیت و اصلاح کی فکر کرے. اور غیروں کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے, ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں. جو مومن ہوں گے اور اس طرح کے واقعات میں وہ چلے جائیں گے تو پھر یقیناً یہ ان کے لیے شہادت کی موت ہے, اس لیے کہ دب کر مرنا بھی شہادت کی موت کہلاتی ہے. اور یہ جو لوگ تقریباً 17,000-16,000 میڈیا کے ذریعہ سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہے, یہ بہت کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے 5 گنا زیادہ اموات ہو چکی ہے. ملبوں کے ملبے اس وقت لگے ہوئے ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور بڑے شہروں تک تو رسائی ہو چکی ہے. پتہ نہیں کتنے قصبات ہوں گے, کتنے گاؤں ہوں گے جہاں تک فوری طور پر امداد پہنچائی نہیں جاتی اور جس کے نتیجے میں وہاں کا اصل فگر پہنچ نہیں پاتا. اور بہت ممکن ہے کہ حکومتیں اصل فگر پہنچنے کے باوجود اس کو شو نہیں کرتے, اس کے پیچھے حکومت کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. تو جو کچھ بتایا جا رہا ہے 17,000-20,000 بہت کم تعداد ہے, حقیقت یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس موقع پر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور امتحان ہے, اور جو غیر مسلم ہوگا اس کے لیے خدا کی طرف سے یہ عذاب کے کوڑے ہیں جو دنیا میں برستے ہیں. اور پھر ہم ان واقعات کے پیچھے ایک اور بات سوچیں کہ اللہ کی قدرت کا ظہور بھی ہو رہا ہے. 67 گھنٹوں کے بعد بچی دریافت ہو رہی ہے, بچہ دریافت ہو رہا ہے, کوئی 24 گھنٹے بعد, کوئی 37 گھنٹے کے بعد. میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہے آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, 24 گھنٹے, 40 گھنٹے, 60 گھنٹے اور 67 گھنٹے, 55 گھنٹے, الگ الگ رپورٹس آ رہی ہے. ہم یقین تو نہیں کر سکتے کسی میڈیا پر, لیکن سب میڈیا کی باتوں کو سن کر اتنا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کئی کئی گھنٹوں کے بعد, یہ جتنے گھنٹوں کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے زندہ برآمد ہو رہے ہیں. اور یہ ایک ماں بیچاری شہید ہو گئی اور اس کا بالکل نو مولود بچہ, جس کو ہم زچہ کہتے ہیں, زچہ صحیح سلامت ہے, معاف کیجئے, زچہ تو مر گئی, بچہ صحیح سلامت ہے. ابھی اس کی وار لگی ہوئی ہے بچے کی, اور شاید اس نے اسی وقت حمل ساقط کیا ہو, یا اللہ بہتر جانے اس سے پہلے کیا ہو, کیا تھا بہرے کے ملبے کے اندر سے ایک نو مولود بچہ جو ابھی بھی پیدا ہوا, کئی گھنٹوں کے بعد دریافت ہوا اور اس پر کوئی خراش نہیں. کتنے واقعات بچوں کے پیش آئے, یہ کون بچاتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنی قدرت و طاقت سے بچاتے ہیں کہ انسانوں کے انسان مر گئے اور اللہ تعالیٰ ایسے واقعات میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کئی کئی گھنٹوں تک زندہ سلامت رکھ کے دکھا رہا ہے کہ میری قدرت ہے یہ. اور بھی سوچنے کی بہت ساری باتیں ہیں, وقت نہیں ہے, آخری بات میں کہہ دیتا ہوں. یہ وہی ترکی ہے جہاں سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی کمال اتا ترک نے, جب 1923 میں اس ترکی سے خلافت اسلامیہ کا سقوط ہوا تھا, اذان پر پابندی لگائی گئی، عربی رسم الخط پر پابندی لگائی گئی، دینی تعلیمات پر پابندی لگائی گئی، نوجوانوں کے مسجدوں کے آنے پر پابندی لگائی گئی، کئی مساجد کو چرچ میں اور دوسروں کے غیر مذاہب کے معابد اور میوزیمز میں تبدیل کیا گیا، پورے ترکیہ کے نوجوانوں کو، وہاں کی نسل کو بے دین کرنے، مرتد کرنے اور اسلام سے ہٹانے کی ایک مستقل کوشش ہوئی 1923 سے، اور پھر نجب طیب اردوغان سے پہلے نجم الدین اربکان اور ان سے پہلے عدنان مندریس نے، یہ وہ حکمراں تھے جنہوں نے اسلام کو واپس دوبارہ لانے کی کوششیں کی۔ 1960 میں عدنان مندریس کو تخت پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا، اور پھر 2001 یا اس کے آس پاس رجب طیب اردوغان کے جو استاد ہیں نجم الدین اربکان، جن کی پارٹی میں بہت پہلے تھے، ان کی شہادت، ان کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرا جو حاکم جو وہاں عطا کیا وہ رجب طیب اردوغان ہے، جن کی کوششوں سے واپس ترکیہ کے لوگوں نے ایمان کی طرف چلنا شروع کیا، اسلام کی طرف چلنا شروع کیا۔ آج حالات یہ ہیں کہ آپ سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز وہاں کے آ کر دے رہے ہیں ان کے انٹرویو سن لیجئے، جن کا پورا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے، ماں باپ شہید ہو چکے، بیوی بچے شہید ہو چکے، اکیلا بچہ ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ کیا معمولی بات ہے یہ؟ مجھے کہنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے، آپ کے گھر میں آپ کا جوان بیٹا مر جائے پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ اگر کسی طرح کا حادثہ گھر میں پیش آئے، دو تین لوگ نوجوان یا بچے بچیاں چلی جائے، تو وہاں کی بوڑھی عورتیں شکایت کرتی ہیں اللہ رب العزت سے، اور یہ کہتی ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کو ہم ہی ملے اور کوئی نہیں ملا تھا، یہ ہم نے سنا ہے۔ جب دو تین لوگ مر جاتے ہیں، شہادت کی موت، ایکسیڈنٹ کی موت میں مر جاتے ہیں، تب ان کے زبانوں سے یہ نکلتا ہے، اور وہاں ترکی میں تو ہزاروں نہیں شاید لاکھ انسان مر گئے لیکن ان کی زبانوں سے الحمدللہ کے کلمات ہیں۔ ایک بچہ پھنس گیا ہے، باپ بھی پھنس گیا ہے، لیکن دونوں زندہ سلامت ہیں، ملبے کے ڈھیر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ باپ اس حالت میں بھی بچے کو تنقیل کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی ترکیہ ہے جہاں سے اسلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ایسے حاکموں، ایسے حکمرانوں اور ایسے نوجوانوں کو پیدا کیا جن کی کوششوں اور کاوشوں سے اور اللہ رب العزت کے احسان سے پھر ترکیہ اسلام کی طرف پلٹ کر آیا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام کی جو شان و شوکت ہے وہ ترکی میں ظاہر ہو رہی ہے برمقابلہ دوسرے ملکوں میں۔ عرب ملکوں کا تو حال چھوڑ دیجئے، وہ اپنے دور کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، بدماش حکمراں ان پر مسلط کر دیے گئے ہیں جو اسلام کو ذبح کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور عرب ملکوں میں اسلام پر اس قدر پابندی لگ چکی ہے اور دین کا اس قدر دیوالیہ نکل چکا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اسرائیل میں بھی اتنی پابندی نہیں ہوگی، امریکہ میں بھی وہ پابندی نہیں ہوگی جو عرب کے ملکوں میں ہے۔ وہاں اس طرح کی تقریریں کرتے ہوئے آدمی ڈر جاتا ہے، اگر تقریر کرے گا اسی وقت اٹھا لیا جائے گا، امام حرم محفوظ نہیں رہے کہ انہیں بھی پس دیوار زندہ کیا جا رہا ہے، انہیں بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا رہا جا رہا ہے۔ کتنے علماء ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، ان کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ یہ وہ عرب ممالک ہیں جن سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، آج انہی ملکوں میں اسلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بت پرستی کے مناظر وہاں دیکھے جا رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے وہاں معابد قائم کیے جا رہے ہیں۔ بہر کیف خدا اپنے دین کی سربلندی کے لیے نہ عرب کا محتاج ہے، نہ عجم کا، نہ گورے کا اور نہ کالے کا، نہ امیر کا اور نہ غریب کا۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہ بندہ، وہ مرد خدا کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اسلام کو غلبہ اور طاقت نصیب کرتے ہیں۔ ایک کسان کا بیٹا ہوتا ہے، ایک فقیر کا بیٹا ہوتا ہے، ایک انگوٹا چھاپ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ وقت کا سب سے بڑا عالم بنتا ہے اور اپنے ملک میں دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے وہ خدمات انجام دیتا ہے جس کی مثال اس ملک میں ناممکن ہے۔ مولانا غلام مستانوی صاحب انفرادی حیثیت سے جو کام انہوں نے اس ملک میں کیا ہے اس کی نظیر اس ملک میں کسی دوسرے فرد سے نہیں دی جا سکتی، تحریکات کے اعتبار سے دی جا سکتی ہے، لیکن فرد کے اعتبار سے، ایک کسان کا بیٹا تھا۔ ایسے کسانوں کے کتنے بیٹے ہیں جو مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے ملکوں میں کام کیا، اضلاع میں کام کیا، شہروں اور قصبوں میں کام کیا، کتنے غریبوں کی اولاد ہیں، کتنے ہوٹل کے ویٹرز تھے کہ ان کا بیٹا وقت کا ولی بنا۔ تو آپ اس کی طرف نہ جائیے کہ خدا اس کا محتاج ہے اس کا محتاج ہے. خدا ہمارے اندر کے جذبات اور نیتوں اور احساسات کو دیکھتا ہے کہ کن جذبوں کے ساتھ، کن نیتوں کے ساتھ، کن احساسات کے ساتھ یہ قوم پروان چڑھ رہی ہے. تعیش پسندی کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ہم معمولی معمولی عیش پسندی کے لیے اور معمولی معمولی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج دین کی تعلیمات کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. خدا ان سے کام نہیں لیتا، خدا ان سے کام لیتے ہیں جو دین کی تعلیمات کو، دین کو مقدم رکھتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات پر لات مارتے ہیں. خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وما علینا الا البلاغ.